رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہاں.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ، 1445 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 12واں روزہ ہے. نماز عصر پڑھ کر عاشقان رمضان معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بس ثواب یعنی درست دے پاؤں، ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع یعنی اپنے کہے پر بلا وجہ ضد کرتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں، ناپاک ہیں، اور ہمیں یاد نہیں ہے، اور ہم مسجد میں گئے، وضو کر لیا ہے اور صف کی طرف بڑھ گئے، نماز کے لیے کھڑے بھی ہو گئے، اور ایک دم سے ہمیں یاد آیا کہ ہمارے کپڑے نماز کے لائق نہیں تھے، تو اس میں کیا حکم ہوگا کہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہم نے اگر نماز پڑھی تو ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، وہیں سے واپسی لوٹ جائیں صف میں سے بھی؟ تو اس کا جواب دے دیں.
اگر ایسی نجاست آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ نماز کے لائق نہیں ہے، نہیں اتنی نجاست لگی کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے، تو نماز پڑھ کے کریں گے کیا؟ جبکہ ہوگی ہی نہیں، سب بھی خطا ہوگی. اس لیے وہ فوراً آپ کو باہر ہی نکلنا ہے، نماز کے لیے جو ضروری تقاضے ہیں پورے کر کے پھر آپ نماز میں شامل ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں محمد اون پاک پتن سے بول رہا ہوں. میرا آپ سے جس سوال ہے، اگر ہم چھوٹے بچے روزہ رکھے کیا ہمیں اس کا ثواب ملے گا؟
ماشاءاللہ، چھوٹے بچے کی نیکی قبول ہوتی ہے. بچہ اگر روزہ رکھے، پروپر روزہ رکھے جیسا روزہ رکھنا ہوتا ہے، بالکل ثواب کا حقدار ہوگا، ثواب ملے گا اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اگر قرآن پاک کا کوئی لفظ مل جائے تو ہم اسے لکھ سکتے ہیں؟
بالکل لکھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوال میرا یہ ہے کہ جو قرآن پاک ہم پڑھ کے احسال ثواب مرنے والوں کو کرتے ہیں، کیا اس کا ثواب ہمیں بھی ملتا ہے یا ان کو ان کی طرف جو ہم مطلب ان کو دے دیتے ہیں تو ان کی طرف ہی چلا جاتا ہے؟
یہ وہ دولت ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہے. احسال ثواب کرنے سے اپنی طرف سے اپنا کچھ کم نہیں ہوتا، بلکہ جن جن کو احسال ثواب کیا جتنا اتنا 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 ہمیں پھر مزید ثواب ملتا ہے. احسال ثواب کرنے والا تو فائدے ہی فائدے میں، ثواب اس کا بڑھ جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضرت صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ذکر و اذکار کر رہے ہیں یا کوئی سنتیں پڑھ لیں یا نفل پڑھ لیں تو پیچھے سے آگے پنکھا بند کر دیتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا رہنمائی ہوگی کہ انسان کی دل آزاری کا سبب نہیں بنے؟
اب اس میں یہ ہے کہ ایک ادھر نماز پڑھ رہا ہے پنکھا چلا ہوا ہے، ایک ادھر کونے میں پڑھ رہا ہے، वो पंखा चला रहा है, तो इनको कौन समझाएगा? जब एक कमरे में, जो घर में हम होते हैं, एक पंखा पूरे कमरे को काफी होता है। मस्जिद के पंखे, मस्जिद की बिजली इस तरह इस्तेमाल करते हैं लोग। अब लफ्ज बेदर्दी का इस्तेमाल करूं तो भी शायद दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरह दीनी इदारों में, मदारिस में ये देखा है कि बड़ी बेदर्दी से बिजली इस्तेमाल होती है। चंद तलबा सोए हुए, जैसे बेचारों को समझाने वाला कोई नहीं होगा, लाइन सर मैंने खुद देखा है, जैसे चंद तलबा सोए हुए, इसके सर पे पंखा घूम रहा है, इसके सर पे पंखा घूम रहा है। अब ये छह तलबा छह छह पंखे चलाए, अब अगर कोई इन छह को एक जगह करके एक पंखा कर दे, जिम्मेदार जो नाजिम वगैरह होते हैं, एक एक पंखे में आप लोग सोए, आगे पीछे हो जाए सबको, तो कवर तो कर लेता है पंखा। तो ये पांच पंखे की बिजली बचाओ। अब इस पर दिल आजारी हो तो क्या की जाए, क्या किया जाए? तो इसके बाद होगा जो दिल आजारी नहीं होती, इसको ताजी बोलते हैं, अपने ऊपर ईजा ओढ़ लेना। ये मतलब बाज सूरतों में तो जहर के बिल्कुल जायज, बल्कि मुनासिब, बल्कि बेहतर, बल्कि जरूरी होता है। बिजली की बचत सबको करनी चाहिए, घर में भी अगर इस तरह कोई करता है कि हम तो घर में भी इस तरह करते हैं। ठीक है, आप नवाब होंगे, मस्जिद गरीबों की है, इसलिए यहां तो गरीबों की तरह आपको रहना पड़ेगा। इसलिए बत्ती पंखा बिजली किस पंखा किस तरह बंद किया, अब नमाज के औकात चले गए, अब कोई मतलब दिन में जिस टाइम पर आए पंखे चला दे। फिर लोगों की यह भी नेचर देखिए, बत्ती पंखा चलाया, इनका काम हो गया, ये जा हो गया, अब घंटों तक ये पंखा चल रहा है, बत्ती चल रही है। ये आम रूटीन होती है, घरों में भी बत्तियां जल रही होती हैं और इसकी परवाह नहीं की जाती। पंखे चल रहे होते हैं, एसी बाजू चल रहे होते हैं, परवाह नहीं की जाती। तो हम इसी सूरत में, अब सारा कहते ना आवे गावा बिगड़ा हुआ है, अब किस सूरत में दिलाजारी की आयो, दिलाजारी करने का महल भी था नहीं था, तो अभी सब सवाल तो मुबम सा है। फिर बड़ा दिल रखे, माफ कर दे। सल्लू अल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
कुछ कजा नमाजों से मुतालिक सवालात आपसे करने हैं। एक बात बड़ी मशहूर की जाती है कि रमज़ान के आखिरी जुम्मा को कज़ाए उम्री अदा करने से ज़िंदगी भर की नमाजें जो है ना वो अदा हो जाती हैं।
गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं है।
अपनी जो कज़ा नमाजें हैं इनके हिसाब लगाने का कोई आसान तरीका है?
तरीका तो जहन नशीन करना पड़ेगा, ये कि जैसे या तो अपना पता है कि कब बालिग हुआ था, कब से नमाजें छोटी, जन्न गालिब करके वो यूं कर ले। ऐसा नहीं है, पढ़ी नहीं थी कभी नमाजें, पता ही कुछ नहीं है। तो अब ये कह जब से बालिग हुआ, अब बालिग होने का भी याद नहीं कब हुआ था। तो मर्द लड़का 12 से 15 के दरमियान और लड़की 9 से 15 के दरमियान बालिगा होती है। इस सूरत में जो मर्द है वो 12 साल से इस्लामी हिजरी से, जो इस्लामी साल से हिसाब लगाए, जब 12 साल पूरी उम्र हुई थी उससे लेकर अब तक की हिसाब लगाए, जबकि पढ़ाई नहीं कभी नमाज। और लड़की जो 9 साल से हिसाब लगाए, जो औरत है वो, और यूं मतलब ये कि अपने फर्ज और वित्र ये कजा कर रहे हैं, सुन्नतों की कजा नहीं है। इस तरह जो कजा उबरी कर रहे हैं तो फर्ज और वित्र की कजा कर रहे हैं।
कजा नमाज अगर रह जाए और इंतकाल हो जाए तो क्या फिदिया मैयत की तरफ से अदा कर सकते हैं?
अब फिदिया तो अदा किया जा सकता है, और अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखे अल्लाह पाक कबूल फरमा ले।
जिंदों की नमाज का भी फिदिया अदा कर सकते हैं?
नहीं, जब तक जिंदा है इसका कोई फिदिया नहीं है, ना इसका कोई नाइब बन सकता है इसके बदले कोई और पढ़ ले।
क्या ये दुरुस्त है कि कजा नमाजें जिम्मे हो तो नफल कबूल नहीं होते?
वो नफल मुअल्लक रहते हैं, ये भी है, यानी कि जब फर्ज नमाजें पूरी हो गई तो वो नफल भी अब कबूल हो गए। और अल्लाह की रहमत पर हमारा ये क्या है कि अल्लाह पाक कयामत के दिन हुक्म फरमाएगा कि मेरे इन्हें फर्ज कम है कि मेरे बंदों के, मेरे बंदे के नफल देखो। अब नफल है तो वो अपने कर्म से जिसके चाहेगा नफल को फर्ज की जगह कबूल फरमा ले। अच्छा, फिर ये जो मनसूस नफल होते हैं, जैसे तहज्जुद है तो ये मनसूस कहलाती है, हदीसों में जिसका तस्करा आया, कुरान में जिसका हुक्म हुआ। तो जो नफल मनसूस है اشراق چاشت توابین، یہ مطلب سیم اسی دن کے لیے ہوتے ہیں، بعد میں ان کا موقع ملے گا ہی نہیں، اس دن کے تو چلے گئے، تو وہ نفل پڑھ لیے جائیں اور قضا عمری بھی کرتا رہے.
کیا قضا نماز میں نمازوں کی ترتیب لازم ہے؟
اس میں اصل وہ صاحب ترتیب جو ہوتا ہے نا، چھ سے کم جس پر قضا ہوئی ہے، چھ یا اس سے زیادہ ہوا تو نہیں رہے گا، چھ سے کم ہے تو یہ صاحب ترتیب رہے گا. اب صاحب ترتیب ہے تو اس کی تو کنٹینیو ہے، کہ پہلے جیسے جس کی پانچ نمازیں قضا ہوئی تو وہ صاحب ترتیب ہے. تو اب پہلے جیسے فجر ایک دن کی پوری قضا ہوئی، یا چار دن کی چار نمازیں قضا ہوئی، تو ظہر عصر مغرب عشاء جیسے، تو پہلے تو ظہر ہی قضا کرنی اس کو، پھر اس طرح کنٹینیو. اور جس کی قضا عمر یہ اس سے زیادہ ہے، چھ یا اس سے زیادہ، اس میں پھر ترتیب ہے نا، اس پہ ترتیب نہیں ہے. یہاں تک وہ چھ جو پانچ چار تک بھی پہنچے گا، جب بھی اب ترتیب نہیں ہے، صاحب ترتیب رہا نہ تھا، صاحب ترتیب ہونا چاہیے، اسے مہم چلائیں اپنے لیے. جتنی نماز قضا ہیں معاذ اللہ کسی پر، تو یہ ڈنکا نہیں بجانا کسی کو، اپنے قریبی ساتھی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میری نماز قضا ہے. چپکے چپکے قضا عطا کرتے رہے اگر ہے تو، اور جان بوجھ کر قضا ہوئی ہے تو اس کی توبہ بھی فرض ہے، قضا کرنا کافی نہیں ہے، توبہ بھی کرے اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور تلافی بھی، یعنی یہ تلافی مانے جو نقصان ہے وہ پیمنٹ کرنا، جو نقصان ہے اس کو پورا کرنا، تو یہ مطلب قضا بھی کریں اور اپنے آپ کو صاحب ترتیب پر لے آئیں. ہر مسلمان کو صاحب ترتیب ہونا چاہیے، نماز تو فرض ہے.
کن اوقات میں قضا نماز پڑھنا جائز نہیں؟
سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ تک، نصف دار شریع جس کو عوام زوال بولتے ہیں، اس کا بھی 40-45 منٹ ہوتے ہیں اس میں، اور غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے، تین اوقات مکروہ کہلاتے ہیں. ان میں کوئی نماز درست کوئی نماز نہیں پڑھنی ہوتی، سوائے کہ عصر کی نماز اس دن کی اگر نہیں پڑھی تو وہ پڑھ لے. جان بوجھ کر اگر یہ لیٹ کیا اس نے تو گناہگار ہے، اور اگر کسی مجبوری کے تحت لیٹ ہوا ہے تو گناہگار نہیں.
کئی سال کی قضا نمازوں کی نیت کا طریقہ کیا ہوگا؟
میری مثلا فجریں پڑھ رہا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے پہلے فجر پڑھ لے ساری کی ساری، پھر ساری کی ساری زور پڑھ لے، یا پانچ پانچ نمازیں پڑھ لے، اختیار ہے. تو اب یہ کہ ہر بار جو باقیوں میں پچھلی جو میری قضا ہوئی، یا باقیوں میں سب سے پہلی جو میری قضا ہوئی، دونوں طرح کے الفاظ کہہ سکتے ہیں، جو باقی ہیں ان میں سب سے میری پچھلی ہے قضا جو ہوئی تھی وہ پڑھ رہا ہوں.
قضا نمازیں ادا کرنے کا اگر طریقہ بیان فرما دیں.
قضا عمری کا طریقہ، اس میں تھوڑی سی رعایت ہے قضا عمری میں پڑھنے میں، پر یوں جلدی نہیں پڑ جائے، لیکن یہ کہ تعدیل ارکان فٹافٹ ادا کرنا یہ جلدی نہیں کہلاتا، اس میں پڑھنے میں کچھ تخفیف ہے، کمی ہے. مثلا یہ کہ وہ سجود میں تین تین تسبیحات کے بدلے ایک تسبیح پڑھے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہ ایک ایک بار رکوع سجدوں میں، اور التحیاتوں کے بعد درود ابراہیم کی جگہ یہ پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد و آلہ، رب سلام پھیر لے، مطلب یہ تخفیفات ہیں. اور دعائے قنوت کی جگہ پر رب اغفر لی، یا کہہ دے اللہم اغفر لی، یہ پڑھ کے سلام پھیر رہے ہیں. اور فرض کی تیسری اور چوتھی میں، مغرب کی تیسری میں سورۃ الفاتحہ کی جگہ تین مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے. یہ پوچھتا نہیں کہ کس کس کو یاد رہا. نماز کے احکام میں ایک رسالہ ہے قضا نماز کا طریقہ، اس میں پڑھ لیجیے. اور جو ناظرین ہیں وہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں، یا دعوت اسلام کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ابھی آپ جیسے سفر کر کر آئے نا، تو اسی نماز کے احکام کتاب میں مسافر کی نماز کا طریقہ بھی ہے. تو یہ بہت مختصر سا رسالہ ہے، یہ مختصر مختصر رسالے ہیں، 12 رسالوں کا یہ مجموعہ ہے نماز کے احکام. تو یہ لے کر اس کو پورا اللہ کرے توفیق دے تو پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ مسائل یاد بھی رہ جائیں گے اور اس پر عمل کرنے کا بھی جذبہ ملے گا.
690 روپے کی یہ کتاب ہے نماز کے احکام، اور 524 اس کے صفحات ہیں، 690 روپیز پرائس ہیں اس کے، اور 524 پیجز کی ہے یہ. اور یہ بھی قضا نمازوں کے حوالے سے بھی ذکر ہوا ہے، تو 24 پیجز کا رسالہ یہ نماز کے احکام کے اندر بھی ہے، الگ سے بھی ملتا ہے یہ. یہ قضا نمازوں کا رسالہ جو رسالہ ہے یہ 30 روپے کا ہے، 30 روپیز کا، اور 25 پیجز ہیں اس کے، 25 صفحات کا یہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا حضرت صاحب سے سوال تھا کہ جب اپنا فرض نماز ادا کرنے جاتے ہیں تو یہ ٹچ موبائل آج کل جو چل رہے ہیں پھر میں گانے بھی بھرے ہوتے ہیں، فلمیں بھی بھری ہوئی ہوتی ہیں، تو اپن مسجد میں لے جاتے ہیں جیب میں رکھے اگر بند کر دیتے ہیں تو اس کو لے جانا کیسا ہے؟
موبائل کے اندر بھری ہوتی ہے، وہ اندر کیسے لے جائے؟ جس کے دماغ میں بھری ہو وہ مسجد میں کیسے جائے؟ یہ اندر سالڈ تو ہوتی نہیں ہے، اگر ہوں بھی تو چھپی ہوئی ہوتی ہے، یہ سولڈ نہیں ہوتی، تو اس کے عکس ہوتے ہیں اور یہ بس لے رہے ہیں، اور یہ ایک سائنسی نظام ہے. باقاعدہ اس میں کچھ بھی اندر نہیں ہوتا، یہ اوپر نیچے یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں نا، یہ بھی کچھ نہیں ہوتا، یہ سائنس کا کمال ہے. یہ باقاعدہ اسکرین جو ہے نا اپنی جگہ پر اسٹاپ ہی ہوتی ہے، اپنے کو لگتا ہے کہ یوں کرتے ہیں نا، یہ وہ چلتا ہے الدا اوپر جا رہا ہے تو نیچے جا رہا ہے، یہ سب مطلب ایک کمال کی ٹیکنیک ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے موبائل لے جانے میں مسجد کے اندر،
حرج تو میں اس میں ہے نا کہ موبائل فون میں یہ ہم لائے گی ہوں، جو اپنے طور پر موبائل فون میں لائے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ موبائل فون میں یہ چیزیں ہمیں لانی نہیں چاہیے. اگرچہ یہ ویب سائٹس پر موجود ہیں، لیکن آپ ویب سائٹس کو سرچ کر کر اپنے موبائل میں لائیں گے تو پھر آپ کے موبائل میں یہ ہے نا، تو وہ دماغ سے نکالیں تو موبائل میں خود ہی نکل جائے گا. ہمیں تو اپنے اعمال سے بھی تو بچانا نا کہ ان چیزوں کی یہ گناہوں بڑی چیزیں ہمارے نامہ اعمال میں نہ ہوں، تو انشاءاللہ تعالی اس سے ہمارے خود روحانیت بھی ملے گی اور ذوق بھی ملے گا عبادت کا انشاءاللہ.
اویس رضا اتاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. سوال میرا یہ تھا، ایک اسلامی بھائی کی والدہ نے 8 مہینے پہلے 5 لاکھ کی مالیت کا سونا ان کی مل کیا تھا کہ یہ مسجد کے نام ہو گیا ہے، تو آیا اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی؟
دو باتیں کی ہیں، ان کے نام کیا اور مسجد کی ملک ہو گیا. اب اگر ان کو وکیل کیا تھا کہ یہ جا کے مسجد کو دے دیں تاکہ مسجد والے اس کو بیچ کے بھی مسجد کے اندر استعمال کریں، اور انہوں نے اپنے پاس ہی رکھے رکھا مسجد کو دیا نہیں، تو پھر تو اس صورت میں یہ چونکہ وکیل تھے اور ابھی والدہ کی ملکیت میں وہ باقی ہے، تو والدہ کا اگر سال پورا ہو گیا تو یہ بھی اس کے اندر کاؤنٹ ہوگا اور اس کی زکوٰۃ یہ دینا ہوگی، جبکہ وہ پہلے سے صاحب نصاب ہیں تو یہ بھی اسی کے اندر کاؤنٹ ہو جائے گا. اور اگر مسجد کو دے چکے ہیں، متولی نے قبضہ کر لیا ہے اس کے اوپر، تو پھر والدہ کی ملک سے ہی نکل جائے گا، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی.
سوشل میڈیا کے کچھ سوالات ہیں. زمان علی یہ کہتے ہیں، کیا میت کے ساتھ قبر میں قرآن کریم دفن کرنے کی اجازت ہے؟
تبرکات رکھے تو جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے طاق بنا کر بہتر طریقہ یہ چہرے کی طرف طاق بنائے اور اس میں رکھے.
طاق
گڑا سا بناتے ہیں، کھڑکی بنا لو، یعنی گڑا ایک جیسے کہ وہ آج کل تو شو پیس وغیرہ رکھنے کے لیے دیواروں میں بناتے ہیں، تھوڑا سا گڑا اس میں رکھ دیتے ہیں، تو ایسا گڑا بنا کر اس میں رکھ دیا جائے. میت پہ رکھیں گے تو میت سڑے گلے پھٹے تو پھر وہ بے ادبی.
اویس ڈار ہیں، کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر منور حتیم کعبہ میں؟
میزاب رحمت، میزاب جیسے ہمارے یہاں پرنالا ہوتا ہے پانی جس سے بارش کا گرتا ہے، تو کعبہ شریف کی چھت پر بھی پرنالا بنا ہوا ہے، تو عربی میں میزاب پرنالے ہو نا میزاب کہتے ہیں، اور ہم احترامن اس کو میزاب رحمت، رحمت نچھاور ہونے کا یہ پرنالا. میزاب رحمت کے نیچے مزار شریف ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر حتیم میں میزاب رحمت کے نیچے ہے, اور حتیم کے پاس زمزم کے درمیان 70 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں.
زبیر قادری ہیں, معلوم کرنا چاہتے ہیں بیمار کی بیماری دور کرنے کے لیے بکرا مرغی وغیرہ حلال کرنے سے کیا بیماری ختم ہو جاتی ہے, اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے؟
حدیث پاک میں کہ صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو. اب صدقہ یہی دے کہ اس کو ذبح کیا تو ہی صدقہ ہے, کوئی بھی رقم دے دی, کوئی بھی چیز دے دی, صدقہ ہے. ابھی جان کا صدقہ دینے کے لیے بہتر طریقہ بزرگوں سے اس طرح ہے, فتح رضویہ شریف میں بھی ہے, ذبح کر کے دیا جائے تو بہتر ہے. اس طرح کا ہے مطلب جانور, مرغی ہے, بکرا ہے, ذبح کر کے دیا. تو دیکھیے بعض بزرگوں کے یہ طریقے ہوتے ہیں, بعض ان کے تجربات ہوتے ہیں, اور وہ شریعت سے ٹکراتے نہیں. جو بھی کام, یہ اصول اگر سمجھ میں آ جائے گا نا, کہ جو بھی کام شریعت سے نہیں ٹکراتا وہ جائز ہے, تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے چشمہ پہنا ہے, اب آپ مزید پکڑو گے حدیث سے ثابت کرو. تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی حدیث میں منع کہاں ہے, آپ یہ ثابت کریں. اب منع نہیں ہے تو جائز ہے, ورنہ تو میں مائک پہ بول رہا ہوں. یہ حدیث سے ثابت کرو کہ صحابی نے مائک پر یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مائک استعمال کیا. اب کون سی مسجد ہے جس میں مائک نہیں ہے؟ اذان مائک ہے نا, درود شریف میں وسوسہ شیطان ڈالتا ہے کہ درود شریف کس نے پڑھا. حضرت بلال نے مائک میں کب اذان دی؟ مائک اٹاپ. درود شریف ہی مطلب یعنی کہ میں مطلب وسوسہ کیوں آتا ہے, اس شیطان کے کارنامے جو طرف توجہ نہ دے. تو یوں مطلب بہت ساری چیزیں جو براہ راست جن کا قرآن و حدیث میں تذکرہ نہیں ہے, تو بس یہ اصول موجود ہے کہ جو چیز شریعت نے منع نہیں کیا وہ جائز ہوتی ہے, ورنہ تو ہم قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. یہ لینتر کی مسجد, کانکریٹ کی مسجد, یہ کہاں تھی؟ مسجد نبوی ایسی تھوڑی تھی. آج مسجد نبوی میں اربوں روپے کے سونے کے جھومر لٹکے, یہ کہاں تھے؟ اس حدیث سے ثابت ہے. دور رسالت میں کہاں تھے؟ کھجور کے تنے کے وہ پلر تھے, اب کیسے مضبوط پلر بنے ہوئے, یہ ہونے چاہیے, ہٹاؤ کھجور کے پلر لگا. تو بارہ لے کے جو منع نہیں ہے وہ جائز ہوتا ہے. یہ جامعات اور قرآن کریم کی چھپائی جس طرح ہوتی ہے, تو پہلے تو کھالوں پر, درخت کے پتوں پر لکھا جاتا تھا وہ قرآن, پڑھ کے دکھائے ضرور, تو پڑھنے والا بھی نہیں ملے گا اس کو شاید. رسم الخط اس طرح کا آہستہ آہستہ اس میں جدت آئی, نئی نئی انداز, نئے نئے اس میں انداز آئے. نکتے بھی قرآن کریم میں نہیں تھے پہلے, با کے نیچے نکتہ, تا کے اوپر دو, تو سا کے اوپر تین, جیم کے پیٹ میں نکتہ, ہا کے سر پر نکتہ رکھو تو خا بن جائے, کچھ بھی نہیں تھا نکتے. پہلے کے لوگ اتنے عربی دان ہوتے تھے, ان کو ضرورت نہیں پڑتی تھی, جیسے ہم آج بھی اردو پڑھتے ہیں, ہم کو اعراب کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی, بغیر اعراب کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ہم اس طرح عربی میں وہ ماہر ہوتے تھے, ہم سے زیادہ ماہر ہوتے تھے, قرآن کریم وہ پڑھ لیتے تھے, ہم نہیں پڑھ سکتے. تو غالباً بدعت واجب ہے اس دور میں, اگر یہ نقطے نہیں لگائے اور اس طرح کا قرآن کریم تو لوگ تو پڑھ نہیں سکیں گے, تو غلط پڑھیں گے اس کو, ریات بکیں گے, صحیح بات یہ ایسا پڑھیں گے, مانا کئی جگہ کفر ہو جائے گا, غلط پڑھیں گے اور ایسا غلط پڑھیں گے. اس لیے نقطے ڈالنا, بلکہ اعراب بھی شاید یہ بدعت واجبہ میں سے, بات بات بدعت جو بولتے ہیں نا, ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ بدعت کی اقسام ہوتی ہے. بدعت سیئہ وہ ہوتی ہے یعنی بری بدعت جو کسی سنت کو مٹا دے, ہر بدعت سنت تو مٹا نہیں رہی ہوتی نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حسین نام ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر جنات کا اثر آتا ہے اور لوگ ان سے مختلف باتیں پوچھتے ہیں, ان کی بتائی ہوئی باتیں سچ بھی ہوتی ہیں, تو کیا جنات کو غیب کا علم ہوتا ہے؟
علم غیب نہیں ہوتا ان کو, جنات اصل وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے, ایک جن پیدا ہوتا ہے شیطان. یہ حمزاد بھی اس کو بولتے ہیں، جو جن کسی اوپر چڑھا ہے نا تو وہ یہ مطلب ان کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جیسے ہماری آپس میں انڈرسٹینڈنگ تو ہوتی ہے نا آدمیوں کی بھی، تو یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، تو یہ ان کو حمزاد کو پوچھ لیتا، حمزاد کو پتا ہوتا ہے یہ بچپن میں گرا تھا تو اس کو چار ٹانکے آئے تھے، یہ اتنے سال کا تھا تو ایسا بیمار ہوا تھا کہ ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا تھا مثال کے طور پہ، یا یہ اس کا نقصان ہو گیا تھا، تو یہ جنات جو ہے نا یہ حمزاد سے پوچھ کر بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ بچپن میں یوں ہوا تھا، تو اس افسر کے پیچھے بال ہٹا کر دیکھو ٹانکے لگے ہوں گے، گرا تھا، اب لوگ دیکھیں ٹانکا، اور بھائی یہ تو غیب کی بات بتا دی، غیب کیا، اس کو غیب پتا ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کا جو محل بن رہا تھا نا اس میں مطلب سلیمان علیہ السلام وہ بیت المقدس کا واقعہ جو ہے، تو عصا مبارک لے کر وہ ان کی نگرانی فرما رہے تھے تاکہ یہ کام کریں بھاگے نہیں، اور محراب میں اپنی عبادت میں وہاں عبادت کرتے تھے، تو اسی حال میں سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی، اور جن ہی یہی سمجھے کہ عصا لے کر کھڑے رہے، ایک سال تک کھڑے رہے عصا پر، اور وہ جن کام کر کے کام کمپلیٹ کیا اللہ کے حکم سے، عصا جو تھا اس کو دیمک نے کھایا اور وہ سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لیا ہے، تب یہ مطلب ان کو مطلب جنات کو پتا چلا کہ یہ تو بہت پہلے وفات پا چکے، اس میں قرآن کریم کی آیت مبارکہ
فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، جب سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو ظاہر ہو گیا کہ جنات اگر غیب جانتے تو اس رسوا کن عذاب کے اندر ٹھہرے نہ رہتے،
تو یہ مطلب یہ قرآن کی نص، اس کو بولتے ہیں قرآن کی نص سے ثابت ہے، دلیل سے ثابت ہے کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اچھا اب اس کا شرعی حکم اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ جنات کو آئندہ کی خبر پوچھنا، آئندہ کی، اس اعتقاد کے ساتھ کہ اس کو یہ بتا سکتے ہیں ان کو علم غیب ہوتا ہے تو کافر ہو جائے گا، یہ قرآن کی آیت کا اس نے انکار کیا کہ قرآن میں کہ ان کو نہیں ہوتا، تو یہ اچھا آئندہ کی خبر اور گزشتہ خبر، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ حمزاد اور یہ ترکیب سے بتا دیتے ہیں تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو غیب ہے، تو یہ پچھلی سابقہ خبر ان سے پوچھنا یہ حماقت ہے، حضرت نے یہ فرمایا فتح افریقہ پیج نمبر 177 سے 178، اور اگر غیب کی بات ان سے دریافت کرنی ہو، جیسے بہت لوگ حاضرات کر کے موکلان جن سے پوچھتے ہیں فلاں مقدمے میں یعنی کیس میں کیا ہوگا، فلاں کام کا انجام کیا ہوگا، یہ حرام ہے، اور کہانت کا شعبہ بلکہ اس سے بدتر، مزید فرماتے ہیں ان یعنی جنات سے آئندہ کی بات پوچھنی عقلاً حماقت اور شرعاً حرام، اور ان کی غیب دانی کا اعتقاد ہو یعنی یہ غیب جانتے ہیں یہ عقیدہ ہو تو کفر، تو وارا لے کے یہ ذہن بنا لے اپنا کہ یہ جو بھی یہ حاضریاں آتی ہیں حاضرات ہوتے ہیں اور جن یہ طرح طرح کی باتیں بول رہے ہوتے ہیں تو یا تو یہ حمزاد کو پوچھ کے بتاتے ہیں یا پھر یہ کہ یہ اندھیرے میں تیر برساتے ہیں، اندھیرے میں تیر برسائیں تو بعض اوقات صحیح پڑ جاتے ہیں، غیب نہیں کہلاتا نا، صحیح بڑے میں ابھی جیسے کہ کوئی عامل ہوتے ہیں بابا جی یہ بھی تو بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ اس کو بچپن میں ٹائیفائڈ ہو گیا تھا، عامل بولے ٹائیفائڈ ہو گیا تھا بچپن مریض کو، ٹائیفائڈ تو ہوتا ہی عام طور پہ، یا بولے ملیریا ہو گیا تھا، عموماً ہوتا ہے ملیریا ہوتا بھی اور یاد بھی نہیں ہوتا ماں باپ کو، تو اس طرح بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ بس وہ گر پڑا تھا تو اس کو چوٹ آ گئی تھی تو ہڈی میں فریکچر ہو گیا تھا، یہ اکثر چھوٹے بچے گرتے ہیں سر پھٹتے ہیں ہاتھ پیر ٹوٹتے ہوتا رہتا ہے، تو اس طرح کی یہ مطلب اندھیرے میں تیر تو ایک آدھ بار صحیح پڑ گئی ہے غلط پڑ گئی تو یوں ان کی گاڑیاں چلتی ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کو پوچھنا نہیں چاہیے غیب کی خبر، اللہ اللہ کے پاس ہے، اللہ علیم الغیب ہے. اچھا اللہ کے بتائے سے اس کے نبیوں کو ہے، اور نبیوں کے فیضان سے ولیوں کو علم غیب عطا کیا جاتا ہے. اور وما ہوا علی الغیب بالظنین، اور یہ نبی غیب کے بتانے میں بخل نہیں کرتے، تو ان کو پتا ہے جبھی تو بتا رہے، ورنہ تو پتا نہ ہوتا تو بتاتے کیوں. اس لیے نبی کو علم غیب ہوتا ہے. نبی کا لغوی معنی کہ ڈکشنری کے حساب سے اس کا معنی بھی بنتا ہے غیب کی خبر دینے والا. نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والا، اب کسی بھی ڈکشنری میں عربی کے معلوم کر لیں تو نبی ہوتا ہی غیب کی خبریں دیتا ہے. اللہ پاک کیا ہے؟ غیب الغیب ہے، کس نے دیکھا ہم میں سے؟ نبی نے تو خبر دی. قیامت یہ بھی غیب ہے، بہت ساری جنت دو سب غیبی تو ہیں. اور مومن کی صفت بھی یہی ہے، مومن کی شان یہ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائی. الف لام میم والی جو مطلب پہلے ہی پارے کی دو تین آیتوں میں ہے، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو مومن غیب پر ایمان لاتے ہیں.
غلام مشتاق معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ایک قبر کے عذاب کا اثر سات والی قبر میں پہنچتا ہے؟
وہ تو سورہ جو ہے اگر ثواب میں ہے تو تکلیف کیسی، تو یہ نہیں پہنچتا. برابر برابر میں قبریں ہوتی ہیں، کسی کو جنت کا باغ ہوتا ہے، کوئی جہنم کا گڑا بنا ہوا ہوتا ہے. کچھ اس کی مثال ایک بار مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری دی تھی، کہ جو لوگ مانتے ہی نا قبر کے عذاب، اور اس میں بعض اسے ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو وہ انکار کرتے ہوتے ہیں، گمراہی ہے یہ، انکار نہیں کر سکتے. عذاب قبر حق ہے، کہ وہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قبریں تو برابر برابر ہوتی ہیں، ایک میں آگ سو لگ رہی ہے تو دوسرا کیسے اس سے بچے گا وغیرہ، یہ عقلی جو باتیں ہوتی ہیں. انہوں نے عقلی دلیل سے سمجھایا تھا کہ دو آدمی برابر برابر سوئے ہوئے اور دونوں خواب کی دنیا میں پہنچے ہوئے، خواب دیکھ رہے ہیں. ایک کسی پارک میں پہنچا ہوا ہے، خوش نما پھول کھلے ہوئے ہیں اور خیرامہ خیرامہ اس میں ٹہل رہا ہے، اور دوسرا اس کے برابر میں جو لیٹا ہوا ہے، اس کو کسی دشمن نے پکڑا اور اس کو پٹائی کر رہا ہے اور ہائے ہائے کر رہا ہو. تو اب یہ کہ اس کی ہائے ہائے اور اس کی پٹائی کا اثر یہ پارک میں گھومنے والے پر نہیں ہے، ذرا جو پارک میں گھوم رہا ہے اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ مطلب یہ تو وہ تکلیف میں ہوں اور یہ سوچ رہا ہے میں بہت راحت میں ہوں. تو یوں یہ سمجھایا تھا کہ برابر برابر سوئے ہوئے کو پتا نہیں ہوتا ایک دوسرے کو، تو قبر کا معاملہ یوں سمجھا جا سکتا ہے. وہ تو بدر جہاں مطلب فرق ہے، لیکن مطلب یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا میں بھی اس کی مثال مل سکتی ہے. ایک ہی کمرے میں چند افراد سوئے ہوتے ہیں، کس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے خوابوں میں، تو کسی کو سمجھ تھوڑی آتی، نہ تو تیسرا جاگ رہا ہے وہ دونوں کو دیکھ رہا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا. ہم قبروں پہ جاتے ہیں تو قبروں کے معاملات ہم پر تو اس کا اظہار نہیں ہوتا کہ یہ کیا کیا اندر ہو رہا ہے. یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے، نظام قدرت ہے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان.